نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. محترم حضرات، زوجین کے درمیان جب اختلاف ہو جائے اور زندگی کا سکون دور ہونے لگے تو قرآن کریم کی پچھلی آیت میں اس کی تین تدبیریں بتائی گئی تھیں، یعنی اصلاح حال کے لیے تین طریقے قرآن کریم نے بتائے تھے، جن پر بہت تفصیل سے میں گزشتہ ہفتوں میں کلام کرتا رہا ہوں اور بیان ہوتا رہا ہے. خلاصہ اس کا یہ تھا تم انہیں سمجھاؤ، واعظ و نصیحت کرو، فہمائش کرو اور ان کی ذہن سازی کرو. اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو پھر فرمایا تھا کہ اپنا بستر الگ کر لو جب تک کہ اس کی حالت درست ہو، اور اگر اس میں بھی کامیابی نہ ہو تو تیسری تدبیر یہ بتائی تھی کہ معمولی مار پیٹ سے بھی کام لے لو. یہ تمام تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں. یہ تینوں تدبیریں وہ تھیں کہ جن پر عمل کرنے سے گھر کا جھگڑا گھر میں ہی ختم ہو رہا تھا. جیسا کہ گزشتہ مجلس میں میں اس کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ گھر کے جھگڑے باہر نہ نکالے جائیں، بالخصوص میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے وہ باہر نہ نکلنے پائے. کوشش کی جائے اس بات کی کہ اندر ہی اندر یہ مسئلہ طے ہو جائے اور آپس میں کچھ مفاہمت ہو جائے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یا تو بیوی کی سرکشی کی وجہ سے یا شوہر کے تشدد بیجا کی وجہ سے معاملہ بنتا نہیں اور گھر کا جھگڑا گھر میں ختم نہیں ہوتا. تو قرآن کریم نے اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تھوڑی سی پڑھی ہے اس کا طریقہ بیان کیا کہ اگر کہ دونوں میں اگر کچھ مفاہمت نہ ہو اور آپس میں مصالحت نہ ہو اور اب مجبوری ہو جائے اس بات کی کہ اس جھگڑے کو گھر سے باہر نکالا جائے تو قرآن کریم کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ عدالت کے اندر نہ جائیں. اس لیے کہ عدالت میں جانے کے بعد، بالخصوص ہمارے زمانے کی موجودہ عدالتیں اس قدر گند اٹھتی ہے، اس قدر غلاظت اٹھتی ہے ایک دوسرے کے خلاف کہ شریف آدمی اسے برداشت نہیں کر سکتا. اس زمانے میں تو شرافت کا زمانہ تھا، عدالتوں کا نظام بھی بہت اچھا تھا، لیکن اس زمانے میں اگر یہ مسئلہ عدالت میں پہنچ گیا تو یقین رکھیے کہ عمر گزر جائے گی اور فیصلہ نہیں ہوگا. میرے ایک قریبی عزیز کا جھگڑا اسی طریقے سے عدالت میں پہنچا، 11 سال گزر گئے اور فیصلہ نہیں. 11 سال، پوری جوانی گزر گئی اس شخص کی اور اس عورت کی بھی پوری جوانی گزر گئی اور فیصلہ نہیں. بالآخر سمجھانے بجھانے سے آپس میں ہی مصالحت ہوئی. اس لیے قرآن کریم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ یہ جھگڑا عدالتوں کے اندر جائے، بالخصوص موجودہ زمانے کی عدالتیں اللہ تعالی محفوظ رکھے. آپ حضرات مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں. جو عدالت کے چکر میں پڑ گیا اس کا مال بھی گیا, سرمایہ بھی گیا, عزت بھی گئی, اور پھر بھی فیصلہ نہیں. بالخصوص یہ نکاح و طلاق کے اور شوہر اور بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کو تو عدالت میں لے جانا ہی نہ چاہیے. قرآن کریم نے اس کی ایک ترکیب بیان فرمائی اس آیت میں, اور وہ ترکیب یہ ہے کہ جب مجبوری ہو جائے گھر سے باہر اس جھگڑے کو لے جانے کی, تو عدالتوں میں اور کوچہ و بازار میں اور ادھر ادھر اس جھگڑے کو نہ کرو, بلکہ شریفانہ طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص سمجھدار, دیانتدار, معاملہ فہم شوہر کی طرف سے لے لو, اور ایک شخص اسی وصف کا وہ بیوی کی طرف سے لے لو. ان دونوں کے درمیان یہ مسئلہ رکھ لو. یہ دونوں غور و خوض کریں گے اور کوشش کریں گے اس بات کی, جیسا کہ قرآن کریم فرما رہا ہے, کوشش کریں گے اس بات کی کہ شوہر اور بیوی کے درمیان مصالحت اور اتفاق ہو جائے. اگر انہوں نے خلوص نیت کے ساتھ یہ کوشش کی تو قرآن کریم وعدہ فرما رہا ہے اگلے جزو میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائیں گے اور دونوں کے درمیان اتفاق ہو جائے گا. اور ذرا تفصیل اس کی عرض کر دوں آپ کے سامنے. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اور اگر تمہیں اندیشہ ہو ان دونوں کی آپس کی کشمکش کا, یعنی یہ اندیشہ ہے کہ آپس میں تو یہ مصالحت اور اتفاق کر نہ سکے, اب اگر اسی طرح چھوڑ دیا گیا تو اور زیادہ ان کے اندر ضد اور عناد اور کشمکش پیدا ہو جائے گی, تو فرمایا فبعثوا حکما من اہلی و حکما من اہلہا, بس ایک حکم اور فیصلہ کرنے والا شوہر کی طرف سے اور ایک حکم اور فیصلہ کرنے والا بیوی کی طرف سے, ان دونوں کو جمع کر دو. حکم کا لفظ فرمایا ہے, حکم کا مطلب ہے فیصلہ کرنے والا, اور آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والے میں کیا کیا اوصاف ہونا چاہیے. سب سے بڑا وصف تو یہ ہے کہ دیانتدار اور غیر جانبدار ہو. ایسا نہیں کہ باپ کے شوہر کا باپ اور بیوی کا باپ آ جائیں کہ ہر ایک ان میں سے دیانتدارانہ اور جانبدارانہ فیصلہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا, الا ماشاءاللہ. شوہر کا باپ تو اپنے بیٹے کا پارٹ لے گا اور شوہر اور بیوی کا باپ اپنی بیٹی کا پارٹ لے گا, اس لیے غیر جانبداری برقرار نہیں رہ سکتی, بلکہ دونوں خاندانوں میں ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کے مسائل میں بالکل غیر جانبدارانہ فیصلہ کرتے ہیں, حق و انصاف والا فیصلہ کرتے ہیں. تو سب سے پیارا وصف تو یہ ہے کہ ان سمجھدار ہوں, معاملہ فہم ہوں, غیر جانبدار ہوں, دیانتدار ہوں, اور آخر میں پھر یہ ہے کہ ان کو علم بھی حاصل ہو, یعنی بقدر ضرورت ان کو علم ہو کہ کس طریقے سے معاملے کو نپٹایا جائے گا اور کس طریقے سے صلح کرائی جائے گی. علم ہونا اس لیے ضروری ہے, اور علم سے مراد ہے قرآن و سنت کا بقدر ضرورت علم, یہ مراد ہے. علم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات ایسے مسائل آ جاتے ہیں درمیان میں, صلح کرانے کے درمیان, کہ اس میں شریعت کی روشنی میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے. مثلا آپس میں مصالحت ہو رہی ہے, اور یہ دونوں آدمی مصالحت کرا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ظلم و جور کے اوپر مصالحت کرا دے, اپنی نادانی کی وجہ سے ظلم والی بات پر مصالحت کرا دے. اس لیے بقدر ضرورت ان مسائل کا علم ہونا ضروری ہے. تو اب یہ تین اوصاف ہو گئے, ایک تو یہ کہ علم ہو بقدر ضرورت, دوسرے یہ کہ دیانتدار اور غیر جانبدار ہوں, تیسرے یہ کہ وہ معاملہ فہم ہو. یہ تین اوصاف ہو گئے. جب یہ تین اوصاف کسی شخص میں پائے جائیں اور دونوں طرف ایسے ہی اوصاف کے آدمی جمع ہو جائیں, ایک ایک آدمی جمع ہو جائے, تو قرآن کریم آگے فرما رہا ہے اِن یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر یہ دونوں فیصلہ کرنے والے ارادہ کریں اور ان کی نیت ہو اصلاح حال کی, یعنی اس گھر کو بنائے رکھنے کی, یعنی اس گھر میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی, یعنی شوہر یعنی بیوی کو طلاق نہ دلوانے کی, اگر یہ ان کا ارادہ ہو خلوص کے ساتھ, اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے یوفق اللہ بینہما, اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان یعنی میاں اور بیوی کے درمیان اتفاق پیدا فرما دیں گے. دیکھیے یہاں پر بھی اتفاق کی بات چلی آ رہی ہے, جدائی کی اور طلاق کی بات نہیں آ رہی. اس قدر اہتمام ہے قرآن کریم کی نظر میں اس دیواجی زندگی کے برقرار رہنے رکھنے کا اور پرسکون بنانے کا. طلاق کی بات نہیں کر رہا. کتنے ہفتے ہو گئے مجھے اس موضوع پر آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے, کسی جگہ قرآن کریم میں طلاق کی بات نہیں, جدائی کی بات نہیں. یہاں پر بھی جب دونوں فیصلہ کرنے والے جمع ہو رہے ہیں تو ان کو بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ تم حسن نیت خلوص نیت کے ساتھ ان کے درمیان موافقت اور اتفاق و اتحاد کی کوشش کرو, اصلاح حال کی کوشش کرو. اگر تم نے اخلاص کے ساتھ یہ کوشش کی, اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر دیں گے اور یہی شوہر اور بیوی جن کے دل ابھی تک پھٹے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ دیں گے. یوفق اللہ بینہما, یہاں تک تو اتفاق و اتحاد کی بات تھی, اس پر اگر کوئی عمل کر کے دیکھے تو اس کو بڑی برکت حاصل ہوگی, بڑی خیر حاصل ہوگی. لیکن ہم کیا کریں, معاشرہ ہمارا بگاڑ دیا گیا ہے اور اسلام کے راستے سے اسے دور سے دور تر لیا جا رہا ہے, پھینکا جا رہا ہے. یہ چیزیں سامنے ہیں ہی نہیں, اسی لیے میں نے ان موضوعات کا انتخاب کیا ہے کہ معاشرہ کس طرف پھینکا جا رہا ہے اور قرآن کیا فرما رہا ہے. اس دیواجی زندگی کس قدر پرسکون ہوگی اگر ان ہدایات پر عمل کریں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ صورت نہ ہو اور پھر عدالتوں کے اندر یہ معاملہ خدا نہ کرے چلا جائے تو اول تو فیصلہ ہی نہیں ہوگا. ایسا پیچیدہ نظام ہے عدالت و انصاف کا, انصاف پیچیدہ ہو گیا یہاں پر, اس نظام فرنگی میں انصاف پیچیدہ ہو گیا, ایسا پیچیدہ ہو گیا کہ حقدار کو انصاف ملتا ہی, اتنا پیچیدہ ہو گیا. تو اس قدر پیچیدہ نظام ہے عدل و انصاف کا کہ جس کو حقدار حاصل کرنا چاہے برسوں گزر جائیں گے لیکن وہ حاصل نہ ہوگا. تو ایک تو یہ بات کہ وہاں سے مقصود حاصل نہیں ہوتا, دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ جھگڑا جو ہے صرف عدالت تک نہیں رہے گا بلکہ دو خاندانوں میں جھگڑا چلے گا. ایک شوہر کا خاندان, ایک بیوی کا خاندان, اور وہ جھگڑا اس طریقے سے فروغ پائے گا کہ پورے خاندان میں ہر ایک ان میں سے اپنی اپنی بات بیان کرے گا، اور اگر وہ خاندان کسی قبیلے سے منسلک ہے تو بات قبائل میں جائے گی، اور بعض اوقات اس سے جنگ و جدال اور قتل و قتال واقع ہو جائے گا. ہے تو معمولی سی بات، ہے تو میاں اور بیوی کے درمیان کی بات، لیکن کہاں تک پہنچی؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں جادو کا بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں، وہاں پر یہ بھی فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ یہ یہودیوں کے بارے میں جادو سیکھتے تھے ان سے، اپنے استادوں سے. میں اپنے طرز پر اس کو بیان کر رہا ہوں، اپنے استادوں سے وہ جادو سیکھتے تھے. کون سا جادو؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ جس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈال لے، وہ جادو سیکھتے تھے. چنانچہ آج بہت سے ایسے واقعات ہیں اس کراچی کے اندر، اندرون ملک کا مجھے حال معلوم نہیں، خود اس کراچی کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جادو ہوتا ہے اور ان کو سکون سے نہیں رہنے دیتا وہ ساحر اور جادوگر، تفریق پیدا کرتا ہے، جدائی پیدا کرتا ہے، دلوں کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے، اور جادو کا اثر ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بے اثر چیز ہے. جمعے کی تقریب میں نے کبھی بیان کیا تھا، کافی عرصہ ہو گیا، کہ بعض مسلمان بھائی ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ جادو اول کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے. بالکل غلط ہے. قرآن کریم نے جادو کو کئی جگہ بیان کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثر کو بھی بیان کیا ہے. لہذا جادو کا وجود ہے، اور ایسے ایسے جادو ہیں کہ جس کے ذریعے آدمی کو قتل کیا جا سکتا ہے اور مارا جا سکتا ہے. جادو کی وہ قسمیں بھی ہیں. بات تو دوسری ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ نفع ہوگا، تو عرض کر دوں میں. جادو کہتے ہیں سفلی علم کو، یعنی جادو کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے کلمات، شیطان کو خوش کرنے والے کلمات، یا شیاطین کو تابع کرنے والے کلمات کا جاپ کیا جاتا ہے اور ان کو پڑھا جاتا ہے. کس طرح پڑھتے ہیں؟ اس طرح پڑھتے ہیں کہ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی چھوڑ دیتے ہیں، غلیظ چیزوں کو پاس رکھ کر نجاستوں کے قریب بیٹھ کر، بلکہ بعض اوقات نجاستوں کو کھا کر وہ پڑھا جاتا ہے، وہ جادوگر ہوتا ہے. یہ خاص قسم کے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مومن کو ان سے. جب وہ جادوگر ہو گیا تو اب وہ اس کے ذریعے عمل کرتا ہے مسلمانوں پر، یا کسی انسان پر، یا کسی اور چیز پر، تو وہ اثر ہوتا ہے. جادو میں تاثیر ہے، اور یہ تاثیر اللہ نے پیدا فرمائی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ یہودی نے جادو کیا، اس کا نام بھی حدیثوں کے اندر آیا ہے، اور آپ پر جادو کیا تھا آپ کو ہلاک کرنے کا اور قتل کرنے کا، یہ جادو کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا کہ ہلاک تو نہ ہوئے، البتہ اس جادو نے کچھ اثر دکھایا. جب نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا شمار، ہم کس شمار میں؟ یہ خیال کرنا کہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، جادو کا وجود نہیں، اول تو یہی غلط. پھر بہت سے ایسے خود اعتمادی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہو سکتا، یہ بھی بالکل غلط ہے. جادو کا اثر نبی پر ہو سکتا ہے، تو ہمارے اور آپ کے اوپر کیسے نہیں ہوگا؟ ان میں سب سے زیادہ گناہ کا جو جادو ہے، جس میں گناہ کبیرہ شدید ترین ہوتا ہے، ایک تو وہی ہے کہ کسی کو ہلاک کر دے جادو کے ذریعے. اور ایسی ہلاکتیں میں نے دیکھی کہ جادو کے ذریعے ہلاک کر دیا، شاید آپ نے بھی دیکھا. دوسرے نمبر پر وہ جادو ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دے، یہ شدید ترین گناہ کبیرہ ہے. اسی لیے قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا جادو کے بیان میں، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، شوہر کے اور بیوی کے درمیان جدائی کرنے کے لیے وہ جادو سیکھتے تھے، یہودی تھے. جادو کے اندر یہودی سب سے آگے ہے ہمیشہ سے، اس لیے کہ جب جادو اللہ نے اس دنیا میں نازل فرمایا ہاروت اور ماروت کے ذریعے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے، تو ان سے جادو سب سے پہلے انہوں نے سیکھا اور اس جادو پر عمل کرتے رہے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا. یہ جادو ان کے پاس مختلف قسم کے ہیں، اور وہی جادو آج تک ان میں اور ان کی اولاد میں چلے آ رہے ہیں. اولاد یہود بھی جادوگر ہیں، اور وہ ہر مومن کو، خصوصاً اللہ کے نیک بندے کو، ہر پہلو سے ستانے کے لیے جادو کرتی ہے. پھر یہ جادو چلا گیا ہندوؤں میں اور بھنگیوں میں، وہ بھی اس کے ماہر ہوتے ہیں. چنانچہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو، ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے، بھنگی پاڑا ہے وہاں رنچھوڑ لائن میں، آپ چلے جائیے اور دیکھیے کہ کتنی مومن عورتیں ان کے پاس جاتی ہیں جادو کرانے کے لیے، ان بھنگیوں کے پاس. آپ کو حیرت ہو جائے، بھنگیوں کے پاس مسلمان عورتیں جاتی ہیں جادو کرانے کے لیے. کس پر؟ اپنی سوکن پر. کس پر؟ سوکن کی اولاد پر. کس پر جادو کرانے کے لیے؟ اپنے کسی دشمن کو تباہ کرنے کے واسطے. یا بعض اوقات شوہر اور بیوی میں تفریق پیدا کرانے کے لیے بے شمار عورتیں جاتی ہیں. اللہ تعالی ہدایت دے ان کو. چنانچہ گھر بگڑتے ہیں، دونوں کے دل ٹوٹتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر خان کی زندگی اور عائلی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. جادو کا توڑ بھی، جادو کا توڑ دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو جادو کا توڑ جادو کے ذریعے، یہ تو عام مسلمان کر نہیں سکتے، کیونکہ جادو سیکھنے کے لیے تو ایمان کو خیر بات کرنا پڑتا ہے. دوسرا توڑ ہوتا ہے قرآن و حدیث کی دعاؤں کے اور کلمات کے ذریعے، اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تعلیم دی. جب آپ پر جادو ہوا کہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اسی جادو کے توڑ میں نازل فرمائیں، چنانچہ آپ نے خاص طریقے سے ان کو پڑھا جس کا ذکر حدیث شریف میں. اللہ نے جادو کا اثر بالکل دور کر دیا. تو قرآن کریم اور احادیث کے کلمات سے بھی جادو کا توڑ ہوتا ہے. بہت سے ایسے یہاں پر علماء آپ کو ملیں گے کہ عاملین ایسے ملیں گے عمل کرنے والے کہ جو اسی طریقے سے جادو کو اتار دیتے ہیں. میرا مقصود تو یہ تھا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنا اور جدائی ڈالنا. جادو اس کام کے لیے سیکھا کرتے تھے یہودی. چنانچہ حدیث مشکات کے اندر ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور اسی کو بیان کر کے میں ختم کر دوں گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس آیت تک پورا کلام کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس سالانہ اجلاس کرتا ہے اپنے تمام چیلوں کا، تمام ذریت کا، اور سمندر کے اوپر وہ اپنا تخت بچھاتا ہے. خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کی مشابہت اختیار کرتا ہے. سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، تمام چیلے چانٹے اور تمام ذریت اس کی آتی ہے. ہر ایک سے وہ ہر ایک کی کارکردگی معلوم کرتا ہے کہ تم نے کیا کام کیا اور کیا شیطنت تم نے دنیا میں پھیلائی، اور تم نے کیا کام کیا. ہر ایک اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے. بس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے یہ کام کر لیا، ٹھیک ہے تم نے یہ کام کر لیا، ٹھیک ہے. تو ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اور تو کوئی کام نہ کیا، بس اتنا کیا کہ ایک بیوی اور میاں کے درمیان میں نے تفریق کرا دی. اس پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے ابلیس اور اس سے معانقہ کرتا ہے، گلے لگاتا ہے اس کو کہ تو نے کام کیا، اصلی کام تو نے کیا. اور جتنی ذریت اور چیلے چانٹے تھے وہ تو سب ایسے ہی رہ گئے. یہ ایک کام کر گزرا کہ اس نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی، گھر توڑ دیے، دل توڑ دیے، خاندان توڑ دی. تو اس کے اوپر وہ خوش ہوتا ہے، دوسروں کو حیرت ہوتی ہے کہ اس نے یہ کام کیا، اس قدر اس کو شاباش مل رہی. تو اس کی وجہ ابلیس یہ بیان کرتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ اس نے کتنا بنیادی کام کیا ہے. اس نے نہ صرف دو مسلمانوں کو، دو انسانوں کو جدا کیا، بلکہ اس نے دو خاندانوں کو جدا کر دیا، اس نے دو قبیلوں کو جدا کر دیا، اس نے اس کی اولاد کو جو پیدا ہونے والی تھی تباہ کر دیا، اور وہ اولاد اب صحیح راستے پر نہیں رہ سکے گی. اور بھی کچھ کہتا. تو اس لیے قرآن کریم کسی جگہ طلاق کا ذکر نہیں کر رہا، جدائی کو برداشت نہیں کر رہا ہوں. وہ تو حد تل امکان چاہتا ہے اس بات کو کہ جدائی کسی حال میں نہ ہو، اور اندر ہی اندر یا کچھ اپنے قبیلے اور برادری میں جا کر معاملے کا فیصلہ ہو جائے. تو اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں چاہتے ہیں اصلاح حال، یعنی ان کے درمیان مصالحت کرانا چاہتے ہیں دونوں حکم، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا ان کو اور غیب سے ان کی مدد فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ زوجین کے درمیان مصالحت فرما دے گا، ان کے دلوں کو بدل دے گا. یہ مختصر سا میں نے مطلب بیان کیا اس آیت کا، اور اسی پر میں ختم کرتا ہوں. جو کچھ رہ گیا انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول اکرم اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے حالوں کی اصلاح فرمائے، معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور وہ دشمنوں کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے. ہماری خاندانی زندگی کو اور اس دیواجی زندگی کو اللہ تعالیٰ پرسکون اور اطمینان بخش بنائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.